السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وقال اللہ تبارک و تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون، وقال الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. آج کی نشست میں واقع معراج سے کچھ اسباق جو میسر آتے ہیں اس کا مختصراً ذکر کرنا مقصود ہے. واقعہ معراج کی تفصیلات اور پھر کس وقت یہ پیش آیا، ان تفصیلات میں جائے بغیر، بہرحال اس میں تاریخی اعتبار سے اختلاف رائے بھی ہے، سن کے اعتبار سے بھی اور تاریخ کے اعتبار سے بھی. معروف ہے کہ 27 رجب کی تاریخ تھی، معروف یہی ہے، اور البتہ اس میں اختلاف رائے وہ اپنے مقام پر، لیکن واقعہ پیش آیا ہے اور قرآن کریم میں اشارے اور احادیث مبارکہ میں تفصیلات اور امت کے اسلاف کا اس پر اتفاق کہ یہ ایک عظیم الشان واقعہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. تو اس واقعے کی تفصیلات میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے، البتہ ہمارے یہاں کیونکہ 27 رجب کے موقع پر ہی کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے گفتگو اس وقت کرنا مقصود ہے. البتہ اس واقعے میں جو کچھ اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے، ان میں سے کچھ اسباق ہیں جن پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا تذکرہ اس واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور ان کی شان کی بلندی، اس کا تذکرہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا التفات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کا تذکرہ بھی آتا ہے. اسی واقعے کے بعد سے عروج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اظہار ہوتا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران میں پھر مدنی دور کا آنا اور پھر مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت کا ظہور ہونا اور امت کو امت مسلمہ قرار دیا جانا، امامت اس امت کے حوالے کیے جانا، یہ سب بھی اسی واقعے معراج میں ہمارے سامنے آتے ہیں. کچھ تحائف اس معراج کی شب میں عطا ہوئے، جن میں نماز کا تحفہ بھی ہے، جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ بھی ہے، اور کبائر میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی خوشخبری ہے، بشرطے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرتے ہوں. اسی طریقے پر اس واقعے میں صبر اور اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر محنت کے دوران جو مشقتیں جھیلی جائیں، اس پر بندہ استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ کس طرح نوازتا ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طریقے پر ایمان کی شے کا نام ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع کے طرز عمل سے ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے دوران میں بہت سارے مشاہدات کرائے، جہنم کے عذابوں کی کیفیات دکھائی گئی اور جنت کے نظارے بھی رسول اللہ علیہ السلام کو کرائے گئے. ان میں بھی یقیناً ہمارے لیے کچھ سبق آموزی کا سامان ہے، اس کی طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، یعنی اشارہ ہوگا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش بھی قرار دیا، وہ ذکر آگے اشارتاً آ جائے گا انشاءاللہ. تو واقعہ معراج کا جو زمینی حصہ ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، زمینی حصہ یعنی بیت اللہ شریف سے رسول اکرم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف لے جایا جانا، اور جو اس کا آسمانی سفر ہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورۃ النجم میں ہمارے سامنے آتا ہے. ان آیات کا اس وقت بیان مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ ہو رہا ہے. تو زمینی حصہ اور پھر آسمانی سفر، اس کی طرف اشارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور اسی طرح سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں ذکر آتا ہے. البتہ تفصیلات پھر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں اور بکثرت ملتی ہیں کہ تمام آسمانوں پر، ایک ایک آسمان پر مختلف انبیاء رسول سے رسول اکرم علیہ السلام کی ملاقات کا ہونا، ایون مکالمے کا ہونا، اور اس دوران میں اور مشاہدات کا ہونا، یہ تفصیلات پھر احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بارہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، سبحان کا لفظ آیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اپنے بندے کو لیلن رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ آپ ہم جانتے ہیں کہ گویا کائنات کی سیر کرا دی گئی رسول اکرم علیہ السلام کو، اور رب کائنات سے ملاقات بھی حضور کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرا دی گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اس سب کچھ ہو جانے کے بعد، اس سب کچھ کے ہو جانے کے بعد بھی جب رسول اللہ علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں تو روایات میں ذکر ہے کہ وضو کا پانی، رسول اللہ کے وضو کا پانی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی، اور بستر پر بندہ بیٹھے تو جو گرمی آتی ہے وہ گرمی برقرار تھی۔ اب یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو استعمال کیا۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے۔ یہی لفظ اللہ یہاں لے کر آئے، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہاری عقل کی جو حدود ہیں، تمہاری عقل کی حدود تو بڑی محدود ہیں، تمہاری سائنٹیفک ریسرچ کی حد بھی ایک حد ہوگی، مگر اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت وہ لا محدود ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہو بکل شیء علیم۔ بہرحال تو انسانی عقل تو بہت دور رہ گئی، آج ہم پہنچ بھی گئے تو لائٹ کی سپیڈ کو ہم نے ناپ لیا، اور اس سے آگے کے مراحل بھی ہم اب طے کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ سائنٹیفک توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کا ذہن اس کو قبول بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سائنٹیفک توجیہ کی یہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ صدیق اکبر کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ پیغمبر نے اگر یہ فرمایا تو برحق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا اظہار کہ اللہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، ٹائم اسپیس کے پابند ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس کا پابند نہیں ہے۔ وضو کا پانی واپسی پر بہ رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، اور بستر میں گرمی موجود ہے، اور گویا کہ ایک انداز سے کہیں تو پوری کائنات کو روک دیا گیا ہے، یہ ساری کائنات کی سیر رسول اللہ علیہ السلام کو کرا دی گئی، اور اس کی دوسری توجہ بھی کی گئی ہے، سب کچھ رہا رسول اللہ کے لیے، وقت روک دیا گیا، اور اس دوران میں سب کچھ مشاہدات رسول اللہ کو کرا دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار، یہ پوری کائنات اس کے عجائبات میں سے عجائبات رسول اللہ علیہ السلام کو دکھا دیے گئے، ساتوں آسمان کی سیر بھی شامل، سدرت المنتہا تک حضور کا جانا علیہ السلام، اور پھر رب کائنات سے ملاقات، پھر اس میں تفصیل کہ دیدار الہی ہوا کہ نہ ہوا، توجیحات بھی ہیں اور اختلاف رائے بھی، وہ اپنی جگہ پر، یہ بھی اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ انتہا کہ رب کائنات سے ملاقات بھی امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور نقطہ اس کے ساتھ شامل کر لیجئے، لفظ برکت ہم سنتے ہیں، قرآن کریم میں پڑھتے بھی ہیں، البتہ محسوس اب کم ہوتی ہے برکت۔ تو برکت کیا ہے؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت و تائید کا شامل ہونا، اور اس شے میں بڑھوتنی یعنی اضافہ ہوتے چلے جانا۔ ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رحمی رشتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایوریج لائف انہوں نے گزاری ہوتی ہے، مگر اتنا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ماضی قریب کے اگر ہم اسلاف یا بزرگوں کے حوالے دیں، کسے باشد کوئی بھی ہو، ان کا کام اتنا ہے کہ اس کام کو ہم پڑھ نہیں سکتے، اور ایوریج عمر انہوں نے گزاری ہے، تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی ہوگی۔ یہاں سے شروع کریں، اور برکت کی انتہا کیا ہے؟ وہ برکت کی انتہا ہے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس برکت کی انتہا کی بھی انتہا ہے یہ واقعہ معراج، کہ ٹائم گویا روک دیا گیا اور یہ سارے عجائبات رسول اللہ علیہ السلام کو دکھا دیے گئے۔ ضمناً ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ برکت کا لفظ صرف اللہ کے استعمال ہو سکتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل اختیار و بادشاہت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو برکت کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور جس کا جتنا تعلق اللہ کی ذات سے گہرا اور مضبوط ہوگا، جس کا جتنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے گہرا اور مضبوط ہوگا، اس کے معاملات اور اس کی زندگی میں اتنی برکت آتی چلی جائے گی، اور اس پوری کائنات میں سب سے مضبوط ترین تعلق محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے میں برکت کی انتہا رسول اکرم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اسی واقعے معراج کے دوران میں رسول اللہ علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بیت المقدس پڑھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال تو بیت المقدس اللہ کے رسول علیہ السلام کو براق پر وہ سواری جس کا ذکر ملتا لے جایا گیا۔ جو نقطہ عرض کرنا ہے وہ کیا ہے، تمام انبیاء اور رسول کو اللہ نے حاضر کیا، اور تمام انبیاء اور رسول کی امامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے حضور کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور رسول شامل، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول شامل، سب کی امامت امام الانبیاء نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشارہ بھی ہے کہ اب امامت آپ کی امت کے لیے ہے، یہ اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف بھی، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ بیت المقدس کا انتظام کا معاملہ بھی امام الانبیاء کی امت کے لیے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نزدیک دینی دلائل کی بنیاد پر یہ مسئلہ طے شدہ ہے، یہ غاصبانہ قبضہ یہود کا یہ تو ہر دھرمی بدماشی ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے دینی پیراڈائم میں دینی دلائل کی بنیاد پر آج یہاں انتظام کا معاملہ بیت المقدس کا بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے ہے۔ یہ اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی، یہ اشارہ دنیا کے بھی امامت کی طرف بھی، اور یہ اشارہ بیت المقدس کے انتظام کی طرف بھی کہ اب یہ انتظام کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی ہوگی۔ چل اور پہلو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھیں تو واقعہ معراج مکی دور کے آخری حصے میں ہوا ہے، تاریخ اور سال کی بحث میں جائے بغیر اس پر تو سب کا اتفاق ہے آخری دور میں ہوا ہے، اور واقعہ طائف کے بعد ہوا ہے، 10 نبوی میں آغاز وحی کے 10ویں برس واقعہ طائف ہم سب کے سامنے کیا کچھ ہو گیا، اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی علامہ مناظر احسن گیلانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا ان کا کتاب، چھوٹا سا کتاب چاہیے کہیں اس کو، چھوٹی سائز کی کتاب ہے، النبی الخاتم، النبی الخاتم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹے چھوٹے عنوانات کے تحت بہت ہی خوبصورت انداز انہوں نے کلام کیا ہے، عرب اردو بھی کمال کی ہے اس میں، لیکن بڑے دل نشی انداز میں سیرت کا تذکرہ ہے، تو جو ان کے الفاظ ہیں وہ الفاظ میں نہیں دہرا رہا، اس کا حاصل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب دبانے والوں نے اور مٹانے کی کوشش کرنے والوں نے اور کمزور کرنے والے کوشش کرنے والوں نے اور آپ کی تحریک کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے والوں نے انتہا کر ڈالی، زمین والوں نے یعنی مکے والوں نے آپ کو مٹانے، معاذ اللہ آپ کو دبانے یا آپ کو کمزور کرنے اور آپ کی جد و جہد کو ناکام کرنے، جب زمین والوں نے آپ کے حوالے سے ساری کوششیں کر ڈالی اور اس کی انتہا طائف کی گلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ پھر زمین و آسمان کے رب نے رسول اللہ کے عروج کی انتہا کا فیصلہ کر لیا، اور اب تک وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ان کے سامنے رکھا ہے، جو چاہو کر کے دیکھ لو، جس طرح چاہو ان کی صبر کو، استقامت کو جانچ لو، جس طرح چاہو ظلم و ستم کر کے، جس طرح چاہو پرکھ لو ان کو، ان کی استقامت میں تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور اب دیکھو جب تم نے اپنی کوششوں کی انتہا کر ڈالی، اب الفاظ میں نہیں دہرا رہا، زمین والوں نے دبانے مٹانے کی کوشش کر ڈالی، تو زمین و آسمان کے رب نے، رب کائنات نے آپ کی عروج کی انتہا فرما دی، یہ وہی شان ہے، ورفعنا لکا ذکرک والی بات کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اے رسول علیہ السلام بلند کر دیا، اور پھر واقعہ معراج کا معاملہ یہاں سے عروج محمدی کے اظہار کا اظہار ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ، اور اس کے بعد اور جانتے کہ مدینہ شریف میں قتال کے مراحل اور اللہ کے دین کے غلبے کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی ضمن میں کیا ہے، اسی ضمن میں یہ ہے ہمارے لیے رہنمائی، صبر مشقت ہے اللہ کے دین پر عمل میں، اللہ کے دین کی دعوت کی محنت میں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ ہے، اس میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور جان و مال کے نقصان کے ذریعے اور پیداوار ثمرات کے نقصان کے ذریعے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو اس راہ میں مشقتیں تو ہیں، اور مکی دور کی صورتیں صبر کا بیان لیے ہوئے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نبی صبر کیجئے، بے شک آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے جو کچھ کہتے ہیں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی خوبصورت انداز سے صبر کیجئے، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی صبر کیجئے بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، اللہ اکبر، جو کچھ بیتا ہے اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول خود فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، سبحان اللہ، یہ مکی دور ہے، یہ مکی صورتیں ہیں، وہیں اللہ فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آسانی کا معاملہ، راحت کا معاملہ، اللہ کی نصرت کا معاملہ، اللہ کی مدد کا معاملہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوا کرتا، یہ مشکلات سے ہو کر ملتا ہے نصرت کا معاملہ، یہ مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، یہ صبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ امت کے لیے بھی تعلیم ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا، ہاں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اللہ کے دین غالب نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے مشقت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ واقعہ ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مکہ کفار مکہ کو ایک بات ہاتھ آ گئی کہ اچھا اب ایک اور ہمیں موقع ملا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا، کردار کشی کرنے کا، الزام تراشی کرنے کا اور مخالفت کرنے کا، پھر انہوں نے کہا چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، دیکھو تم ان کو ہمارے بیٹھے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ممکن ہے، ہاں ممکن اس دور میں 14 صدیوں پہلی والی بات کہ یہاں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کو چلے جائے، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل، وہ آئے رسول اللہ علیہ صدیق اکبر کے پاس، درمیان میں اور واقعات بھی میں چھوڑ رہا ہوں، اور آ کر کہا ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ترجمانی ہے اس کیفیت کی، شاید یہ بھی کہو کہ نہیں ہو سکتا، یا شاید یہ بھی سوچا ہو کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، پھر پوچھا کہ کون کہہ رہے ہیں، کہا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صدیقیت، ہم تو آج ذرا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے نا، لائٹ کی سپیڈ اچھا اتنی، تو اگر اس سے آگے چلے جائیں تو پھر ٹائم فیکٹر زیرو، یہاں تک پہنچے نا، تو ہاں بھائی بالکل ایسا ہوگا، صدیق کو اس طرح کی توجہ کی ضرورت نہیں تھی، اگر میرے محمد نے میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صحیح کہا ہے، آگے توجیہ پہ تشریح ہے، وہ میں مانے بیٹھا ہوں، روزانہ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں ان کے پاس بار بار، اور انٹرسٹنگ بات ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اور دیگر محققین نے لکھا ہے کہ جبرائیل حضور کے پاس کتنی مرتبہ آئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، 23 برس کا معاملہ ہے، لکھتے ہیں کم و بیش 50,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بار بار جبرائیل آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال تو صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں مارے بیٹھا ہوں، فرشتے کو اللہ روزانہ بھیج رہا ہے، اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، اگر وہ محمد مصطفیٰ کو بلا لے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہمارے ہاں بعض لوگ عقل کی بنیاد پر ان معجزات کی توجیہات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولانا مودودی علی رحمہ نے بڑا پیارا ان کو لکھا، بڑا پیارا جواب دیا، بہت سارے معجزات کا انکار عقل پرستوں نے کیا ہے، تو مولانا مودودی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ تم کیسے اللہ کو مانتے ہو، تم کیسے اللہ کو، یعنی کس قسم کے اللہ کو مانتے ہو، مجبور اللہ کو مانتے ہو معاذ اللہ، حاجت مند اللہ کو مانتے ہو معاذ اللہ، لمیٹیشنز والے اللہ کو مانتے ہو معاذ اللہ، محدودیت والے اللہ کو مانتے ہو، تو پھر اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو بھائی؟ لیکن اگر اللہ کو مانتے ہو اور اس کے کلام سے باتیں واضح ہیں، پیغمبر کی تعلیم سے واضح ہیں، تو جس اللہ رب العالمین کو مانتے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کی شان میں، اس کے خدانوں میں اور اس کی قدرت میں کمی نہیں ہے۔ مہاراج جناب یہ ہمارے لیے بھی ہے، آج ہمارا دماغ کیا بنا ہوا، مائنڈ سیٹ، میری عقل میں آئے گی تو میں بات مانوں گا، بہت سی باتیں عقل میں نہیں آئیں، مانے بیٹھے ہوئے، دو فرشتے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، کون سی سائنٹیفک لیب میں اس کو ہم نے آج تک ٹیسٹ کیا ہے، ثابت کیا ہے کرامن کاتبین کو، بولیں جبرائیل کو ثابت کیا ہے، ہم تو سارا مانے بیٹھے، آپ کا میرا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے، عقل سے شروع ہوتا ہے، نہیں، ایمان بالغیب سے شروع ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب والی بات، صحابہ کا معمول یہ تھا، صدیق کی صدیقیت یہ ہے کہ بھائی میرے محمد نے کہہ دیا تو برحق کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ایمان کی یہ کیفیت، ایمان کی یہ جذباتیت اور جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے تحائف عطا کیے ہیں. اور نمازیں کتنی فرض ہیں جی؟ ہاں, تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام, یس اور نو؟ تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام, جنہوں نے ریکویسٹ کر کر کے حضور اکرم علیہ السلام سے عرض کی کہ جا کے کم کرائیے. ان کا تجربہ تھا نا, کس کا؟ بنی اسرائیل کا. اور آخر میں پانچ رہ گئی تو پھر اچھا, حضور تو خوشی خوشی آئے, خوش خوش آئے کہ میرے رب نے کتنی نمازیں دی ہیں, 50. موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی جا کے کم کروائی, رہ گئی کتنی؟ 5. اللہ نے ندا دی, فریضہ میرا نافذ ہو گیا. اور اللہ بڑا پیارا ہے, ادا ہوں گی 5, اجر ہوگا 50 کا. اور اصول بھی ہے قرآن کا, من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ہے. تو حکم نافذ ہو گیا اور 5 ہی کی فرضیت ہے, مگر اجر 50 کا عطا ہوگا. اور یہ 5 نمازیں روزانہ, 5 نمازیں اپنے وقت پر فرض ہیں بھائی. اور اندازہ کیجئے, بڑا پیارا جملہ رات کو پڑھنے کو ملے ایک جگہ, کہ سارے احکامات زمین پر اللہ نے عطا کیے. زکات کا حکم آ رہا ہے, روزے کا حکم آ رہا ہے, حج کا حکم آ رہا ہے, قربانی کا حکم آ رہا ہے, فلاں فلاں ممانعت آ رہی, ڈوز آ رہے, ڈونٹس آ رہے, پروہیبیشنز آ رہی, سارے احکامات اللہ نے زمین پر نازل کیے نا, نماز کدھر دی ہمیں؟ کچھ تو خیال کرنا چاہیے بھائی, شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. 5 کی 5 ضائع کرتے ہیں آج, عظیم اکثریت. اللہ نے اتنا کرم فرما کر, اکرام فرما کر, اعزاز فرما کر, آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر انتہا کر دی بلندی کی, اور وہاں اللہ نے تحفہ دیا نماز کا. وہ مسلمان 5 ضائع کرتے ہیں آج, استغفراللہ. منافق تھے رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے, فجر میں بھی آتے تھے, عشاء میں بھی آتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ فجر عشاء میں نہیں آ رہا, وہ کیا ہے, ان کو پتا تھا مسلمان اسے منافق سمجھتے. اور قضا نماز کا مسئلہ منافقین کیا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ, عجیب لگے گی بات آپ کو, یہ قضا کے مسائل تو بعد میں آئے. اس زمانے کا تو منافق بھی 5 نمازیں ادا کرتا تھا, مطمئن تھا کہ بھائی یہ ادا کر کے مجھے مسلمان مانا جائے گا. آج والا مطمئن ہے کہ 5 نمازیں بھی ضائع کر دوں تو میں مسلمان ہوں, سبحان اللہ. چلے منافق مطمئن تھا اس کو, کہ وہ پریشان تھا کہ اگر ادا نہیں کروں گا تو مجھے مسلمان نہیں مانا جائے گا. آج ہماری عظیم اکثریت مطمئن بیٹھی کہ 5 ضائع کر کے بھی ہم مسلمان ہیں, سبحان اللہ. اس وقت کا منافق بھی, دور نبوی کا منافق, جس کو قرآن کیٹیگرائز کرتا ہے کہ منافق, وہ نمازوں پہ آتے تھے. اور آج ہم, اللہ معاف کرے, اس قدر اس تحفے کی ناقدری, استغفراللہ, شرم آنی چاہیے. کوئی بادشاہ بلا کر اپنے محل میں کوئی تحفہ دے اور اس کو اٹھا کے پھینک دے کہیں, معاذ اللہ, نظر انداز کر دے, اگنور کر دے, پسے پوچھ ڈال دے. کوئی ہم کسی کو دیں اس کے ساتھ کرے تو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ خالق نے, مالک نے, رازق نے, محافظ نے, رب کائنات نے امام الانبیاء کو بلا کر یہ تحفہ امت کو دیا اور امت ضائع کرتی ہے, استغفراللہ. دوسرا تحفہ ہمیں دیا, 2 آیتیں البقرہ کی, آخری 2 آیات. پورا قرآن زمین پر نازل ہوا نبی علیہ السلام کے قلب اتھر پر, آسمانوں پر بلا کر اللہ نے 2 آخری آیتیں عطا کی ہیں, اعزاز دیا ہے. یہ 2 آیتیں پورا قرآن زمین پر, یہ 2 آیتیں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائیں علیہ السلام. البقرہ کی آخری 2 آیات, رات کے معمولات میں, رسول اللہ علیہ السلام کے رات کے معمولات میں البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت بھی شامل. سورۃ آیۃ الکرسی کی تلاوت ہے, البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ہے, سورۃ الکافرون ہے, سورہ اخلاص ہے, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے, تب سورہ ملک ہے, تفصیل آپ کے علم میں ہوگی. بارہ, یہ 2 آیتیں آسمانوں پر بلا کر اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر عطا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور رات کو ان کی تلاوت کا معمول اختیار کرنے کی توفیق دے. ان میں ایمانیات کا بیان بھی ہے, ان آخری 2 آیات میں بندگی کے تقاضوں کا ذکر بھی ہے, اور اللہ سے کیسے مانگا جائے. اللہ نے آسمانوں پر بلا کر بتایا کہ ایسے مانگو, ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. اچھا, یاد تو ہے. ایک اور دلچسپ بات, جیسے سورۃ الفاتحہ کے دروس میں ہم سنتے ہیں نا, ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. ان دعاؤں پر اللہ کا جواب ہے جو احادیث میں بتایا گیا. ایک ایک دعا پر اللہ فرماتے, قد فعلت, میں یہ کر چکا, آئی ہیو ڈن دس, بلا کیوں نہیں, اللہ کہتا میں دوں گا, ضرور دوں گا, وائی ناٹ, اللہ اکبر. تو یہ دعائیں مانگنے والی ہیں, اللہ نے سکھائی, اور کہاں بلا کر دی ہیں, آسمانوں پر بلا کر. معمولات میں شامل کرنی چاہیے, توجہ سے مانگنی چاہیے, ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے, اور ٹھہر ٹھہر کر مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جیسے الفاتحہ کی ایک ایک آیت پر جواب آتا ہے، ان آخری دو آیات پر بھی جواب عطا ہوتا ہے. اس موقع پر اس سفر کے دوران میں حضور اکرم علیہ السلام کو جہنم کے کچھ مشاہدات کرائے گئے اور وہاں گناہگاروں پر کیا بیتے گی بتایا گیا. غیبت کرنے والے لمبے لمبے ناخن ہوں گے تانبے کے اور اپنے چہروں کو نوچیں گے اس سے، غیبت کرنے والے، بیک بائٹنگ کرنے والے، ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کی سزا میں جہنم میں بھی جایا جا سکتا، جانا پڑتا ہے بندے کو، یعنی جانا پڑے گا کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو، الا کہ سچی توبہ کر لے. جیسے نا کفر کا انجام کہاں ہے؟ جہنم میں. کبیرہ گناہوں کی سزا بھی ہے جہنم میں. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، توجہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق اور ڈر عطا کرے تاکہ حرکتوں سے بچیں، ورنہ یہ گناہوں کی سزائیں مشاہدات میں حضور کو دکھائی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ غیبت کرنے والے، لمبے لمبے ناخن، تانبے کے ناخن کاٹیں، اپنے چہروں کو چھیلیں گے، استغفر اللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ زخم کے یعنی خون بھی بہے گا، استغفر اللہ، پیپ بھی ہوگا اس کے اندر، استغفر اللہ. کھال، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، ایک مرتبہ کھال چلے گی، بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ بار بار عذاب کو چکھیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چہرے ختم نہیں ہو جائیں گے، دوبارہ دیے جائیں گے، دوبارہ وہ اپنے لوہے کے ناخنوں سے، تانبے کے ناخنوں سے نوچیں گے اس کو. اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے. سود خوروں کا انجام دکھایا گیا رسول اللہ علیہ السلام کو، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں ٹرانسپیرنٹ جیسے شیشے کے پیچھے سے نظر آتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے ہیں، یہ صحیح احادیث میں تذکرہ ہے. یہ سود خوروں کا انجام رسول اللہ علیہ السلام کو دکھایا گیا. یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا کچھ لوگوں کے لیے آج، جیسے زمانے جاہلیت میں بھی تھا، آج بھی لوگ ہڑپ کرتے ہیں معاذ اللہ یتیموں کا مال. اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھایا گیا، کچھ لوگوں کے ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور جہنم کے انگارے ان کے منہ میں جاتے ہیں، اور جہاں سے انسان کا فضلہ پیشاب پخانہ خارج ہوتا ہے وہاں سے نکل رہے ہیں وہ. یہ مستقل عذاب ان کو دیا جائے گا، مستقل عذاب دیا جائے گا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں بھی ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. سنیے، رسول اللہ علیہ السلام کو دکھایا گیا، کچھ لوگوں کی زبانیں ہیں اور ہونٹ ہیں، اور بڑی بڑی قینچیوں سے وہ کاٹ رہے ہیں زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جن کی قول و فعل میں تضاد تھا، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اللہ مجھے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے قول و فعل کے تضاد سے. یہ خطبہ تھے، اوریٹرز تھے. آج جو اصطلاحات ہیں ذہن میں لے آئیے، بڑی بات کرتے تھے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے تھے اور خود خیر کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے. لما تقولون ما لا تفعلون خبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف میں. کیوں وہ باتیں کہتے جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی یہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو کون ہے جبرائیل؟ عرض کی وہ آپ کی امت کے خطبہ، اوریٹرز، لوگ، اہل علم، بیان کرنے والے جن کے قول و فعل میں تضاد تھا. دوسرے کون؟ فتنہ پرور، ایسی باتیں کہنے والے جس سے امت ٹوٹتی تھی، فرقہ واریت پھیلانے والے، امت کو توڑنے والے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. لمبی لمبی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، بار بار زبان ملے گی، بار بار عذاب ملے گا. کیوں؟ فتنہ پرور تھے. ان کی باتوں سے، ان کی اوریشنز، ان کی خطبات سے، ان کی تقریروں سے امت میں دڑاڑ پڑتی تھی، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا تھا، امت ٹوٹتی تھی، ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ کے رسول کو دکھایا گیا علیہ السلام، کچھ لوگوں کے سروں کو بڑے بڑے بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر سر آتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ان کے سر، پھر ان کو کچلا جاتا ہے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بے نمازیوں کی سزا ہے، رسول اللہ کو بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے ایک طرف صاف ستھرا گوشت پڑا ہے اور دوسری طرف گندا بدبو مارتا سڑا ہوا گوشت ہے، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. جبرائیل یہ کون لوگ؟ کا زنا کرنے والے، زنا کرنے والے، حرام کام کرنے والے، صاف ستھرا گوشت، مراد نکاح کا پاکیزہ بندہ، اس کو چھوڑ کر یہ گندا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اور تمام گناہوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ علیہ السلام کو جنت کے ندارے کرائے گئے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، کل رات ہی ایک روایت پڑھی، بڑی خوبصورت، بڑی عجیب، اللہ کے رسول کو خوشبو آئی. پوچھے جبریل یہ خوشبو آ رہی بڑی پیاری خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ سنیے، جبریل نے بتایا فرعون کی بیٹی کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ ایمان لے آئی تھی، کچھ شیگری سے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم آ گئی ہوگی. اس نے کہا تو نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ عذاب دینے لگا، اس کو قتل کرنے کے درپے ہوا، اس کے بچوں کو قتل کرنے کے درپے ہوا، وہ اللہ کی مندی تیار ہوئی، چھوٹے بچے نے ماں کو کہا بیٹا ماں استقامت دکھا، اور قتل کروایا تو اس سے پہلے کہا کہ بس ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دینا. بہرحال جو بھی بات تھی بعد میں ان ہڈیوں سے بھی خوشبو آئی ہے. یہ حدیث میں روایت, صحیح حدیث میں روایت موجود ہے, یہ خوشبو رسول اللہ نے سونگی ہے معراج کے واقعے میں فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو ایمان لے آئی تھی اور اس کو اور اس کے بچوں کو فرعون نے شہید کروایا تھا, ان کی لاشوں سے جو خوشبو اٹھی ہوگی اللہ کے رسول نے سونگی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی, میں نے اس کو چیک بھی کیا, حسن اور صحیح درجے کی روایت اس کو قرار دیا محدثین نے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو سنا, بلال کے قدموں کی آواز کو سنا, بلال کے قدموں کی آواز کو سنا, پھر بلال نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ ہر وضو کے ساتھ میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں. یہ تو ہے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے, مگر وہاں مقام بلال کا بلند ہے نا, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ زبان ہے, نہ خطہ ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ جاہو عشمت ہے, نہ بادشاہت ہے, نہ کچھ ہے. کیا ہے بلال کے پاس؟ ایمان کی دولت ہے, تقوی کی دولت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کی نگاہ میں تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہ معراج کے واقعات لیسنز دے رہے مجھے اور آپ کو, اللہ کے رنگ نسل زبان خطہ مال دولت جاؤ حشمت کرسی قدار بادشاہت اس کی بنیاد پر نہیں, تقوی ہے تو تمہارا اللہ کے ہاں مقام ہوگا, جیسے کہ بلال کا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھایا گیا. اللہ کے رسول نے محلات دیکھے, ہاں سونے کے چاندی کی, سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محلات دیکھے رسول اللہ نے, اور ان کی جو مٹی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مٹی مشک کی دیکھی رسول اللہ علیہ السلام نے. سونے کی دو اینٹیں آپ کے میرے پاس آ جائیں تو آج کا سونا کہاں پہنچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. مگر قبر میں ڈھیر بھی نہیں جائے گا, مگر جنت کے محلات کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی اور ان کی مٹی مشک کی ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر کا موتیوں والا محل حضور نے دیکھا اور حضور کی شان دیکھی, اپنے صحابہ کے مزاج کا لحاظ رکھتے تھے, اندر داخل نہ ہوئے. عمر تیری غیرت کا میں نے لحاظ رکھا, تیری غیرت کا میں نے لحاظ رکھا, میں تیرے محل میں داخل نہ ہوا, لیکن تیرا موتیوں والا محل اے عمر میں دیکھ کر آیا ہوں. رسول اللہ کو دکھایا گیا, نہر کوثر دکھائی گئی جس کی باؤنڈریز پر موتی موتی ہوں گے. سبحان اللہ, اس نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور روایت ہے, اللہ کے رسول سے سیدنا عمر نے پوچھا, حضور نے یہ بھی فرمایا اے عمر بڑے بڑے پرندے وہاں سے پی رہے ہوں گے اور ان کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی. سیدنا عمر کے سامنے حضور نے نہر کوثر کا ذکر کر کے پرندوں کا ذکر کیا تو سیدنا عمر کہتے ہیں حضور کیا مزے کر رہے ہوں گے وہ پرندے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو پرندوں کی بات کرتا ہے, جو جنت ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کریں گے. یہ ہے جو آج ہم مس کرتے ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے رسول سے اللہ کی ملاقات. نہیں جاتے بحث میں, دیدار کی شکل میں ہو, ملاقات تو ہوئی, بلا کر اللہ نے ملاقات کرائی. اور اللہ کے رسول زمین پر امت کو کہتے کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو. کیا یہ شوق ہمارا شوق ہے آج کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے, اللہ کا دیدار میں اثر آ جائے؟ اور یہ جس کا شوق بن جائے دنیا گیا ہے قید خانہ اس کے لیے, دنیا گیا مچھر کے پر سے زیادہ حقیر و ذلیل ہے. اور اگر یہ شوق نہیں تو بابا کدھر زندگی ہماری. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اگر میرا اور آپ کا مقصود زندگی نہیں تو کیا زندگی, بیکار زندگی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر یہ شوق میرے اور آپ کا شوق نہیں اور ساری زندگی کا رخ یہ نہیں ہے تو بھی کیا ہے زندگی میرے اور آپ کی؟ جانوروں کی بھی زندگی ہے, بے مقصد زندگی ہے. پھر اللہ بے مقصد زندگی سے بچائے اور اپنی ذات کا یقین عطا کرے اور اپنے سے ملاقات کا شوق عطا کرے. اور آج ان اسباق میں جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہے, کرنے کے کام اس میں آگے بڑھائے, نہ کرنے کے کام اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو تین منٹ مختصر آپ کے لینا چاہوں گا حالات حاضرہ کے تعلق سے. ٹرمپ کا تو دماغ چل پڑا ہے بہت زیادہ, اور بہرحال یہ توقعات یہی ہیں کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور اس زوال میں اب ہاتھ اور بڑھائے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی وینزویلا سے فارغ ہوئے نہیں تو گرین لینڈ دماغ کے اندر بھسایا ہوا ہے, اور ایران پر حملے کی بھڑکیوں کا معاملہ ہے. بہرحال امت کے لیے ایک موقع ہے اور کچھ خوشائند باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان کی طرف سے, ترکیہ کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے کچھ بیانات بھی آئے ہیں امریکہ کے خلاف اور ایران کی حمایت میں, اور مزید سفارت کاری دیگر امور بھی ہو رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھا جائے، وہ مسلمان سمجھ کر ہمیں مارنے کے درپے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، عرب کے ممالک میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے، اب وہ عجم کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور ایران پر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، سارے اختلاف اپنی جگہ پر، ایران کے ماضی کی غلطیاں بھی غلط بات تھی، اس کو بھی ہم نے کنڈیم کیا ہے، مگر ایران ہمارے سہن میں ہے، پاکستان کے سہن میں ہے، ایسے میں ضرورت ہے امت کے اتحاد کی، ایسے میں ضرورت ہے امت کے کھڑا ہونے کی، ایسے میں امت کی ضرورت ہے کہ وہ مشترکہ طور پر کاروائی کرے ان ظالموں کے خلاف اور اقدام کرے۔ یہ تو ہم ماضی میں مستقل کہتے آئے، ابھی اور یہ بات مبرہن ہو رہی ہے، ورنہ آج کسی کی باری کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے، اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت بھی کرے، اور اگر کوئی دفاعی معاہدے اور ہو رہے ہیں جس میں پاکستان اور سعودی کے ساتھ ترکیہ شامل ہو رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، اچھی بات ہے، مگر یہ دو تین ملکوں تک رکنا نہیں چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں امت ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں، اس امت پناہ کو، امت کے درد کو محسوس کر کے، دفاعی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، عسکری طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، ہمارا امت کا اتحاد ہونا چاہیے، یہی ہماری دعوت ہے، اسی میں ہماری لیے خیر ہوگی، اسی میں مملکت پاکستان کی بھی خیر ہوگی، ہمارے مسلمان جو اور ملکوں میں ان کی بھی خیر ہوگی، اور کل ہم چاہیں گے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ کیوں آج اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہیں ہے؟ اسے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ اس کی نصرت میں نہیں لگ رہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 بار بار پیش ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی نصرت، اس کے دین کی مدد پر آؤ گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری قیادتوں کو بھی ایمانی غیرت عطا فرمائے، اور جرت ایمانی کی بنیاد پر کھڑے ہو کر باطل کے مقابلے میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔